إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں سلف صالحین کے مفہوم سے درس جاری ہے. پچھلے دروس میں ہم نے اللہ تعالیٰ پر ایمان، ارکان ایمان میں سے اللہ تعالیٰ پر ایمان کا درس شروع کیا تھا اور ابھی تک وہ درس جاری ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان کے لیے ضروری ہے کہ آپ چار چیزوں پر ایمان لے کے آئیں، تب اللہ تعالیٰ پر آپ کا ایمان مکمل ہوگا. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ موجود ہے. نمبر دو، اللہ تعالیٰ رب ہے. نمبر تین، اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے. نمبر چار، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اور صفات ہیں، جسے کہتے ہیں توحید اسماء و صفات. شرک کے دروس میں صرف ایک چیز رہ گئی تھی، غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ. شرک کے معاملے میں چند غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ، تقریباً 25 کے قریب غلط فہمیاں ہیں، کیونکہ یہ دروس پہلے ریپیٹ ہو چکے ہیں دو مرتبہ یا تین مرتبہ. تو میں نے مناسب سمجھا کہ اگر کوئی ساتھی ان کو مزید سننا چاہے یا سمجھنا چاہے تو نواقض اسلام کے درس میں تین دروس میں، تین قسطوں میں یہ درس موجود ہے. اور بریلویت کے رد پہ جو دروس تھے تقریباً 8 قسطوں میں، میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جو اہم غلط فہمیاں تھیں شرک کے معاملے میں اور ان کا رد میں نے بیان کیا ہے. تو آج کے درس میں ہم آغاز کرتے ہیں توحید کی تیسری قسم، توحید الاسماء والصفات. یاد رکھیں، جیسا کہ توحید ربوبیت اور توحید عبادت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور الحمدللہ کافی ساتھی ان دونوں توحید کی قسموں کو سمجھتے ہیں، اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن توحید اسماء و صفات بھی توحید کی ایک قسم ہے، تیسری قسم ہے. اس کے بغیر توحید نامکمل ہے، یاد رکھیں. تو اسماء و صفات کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں. تو یہ نام اور صفات صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کے حق میں کسی کو شریک ٹھہرانا جائز نہیں. اصل میں یاد رکھیں، اہل سنت و جماعت نے جب بھی حقیقت، یعنی صحابہ کرام کے زمانے میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس سے پہلے، تو جب عقیدہ کی بات ہوتی تو یہ تفصیل نہیں ہوتی تھی جو آج ہم بیان کر رہے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ عقیدہ تھا، سب اس پہ متفق تھے، سب جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کی کیا مفہوم ہے اور محمد عبد الرسول کو کیا مفہوم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست خود ان کو تعلیم دیتے، اور کبھی بھی اگر ان سے غلطی ہوتی تو کو آگاہ کر دیتے. ما شاء اللہ شئت یا رسول اللہ، غصے کا اظہار کیا، یہ غلط کہہ رہے ہو تم، ایسا نہ کہو، بلکہ اجعلت للہ ندن، کیا تم نے مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک برابر کر دیا، بلکہ یوں کہو ما شاء اللہ وحدہ. تعلیم ہے، ہر غلطی پہ آگاہ کیا جا رہا ہے. یا اگر یہ کہنا ہے تو یوں کہو ما شاء اللہ ثم شاء فلان، جو اللہ تعالیٰ چاہے پھر کوئی اور چاہے. ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ غزوہ حنین کی طرف جا رہے تھے، راستے میں بیری کا درخت کو دیکھا، بھی ہمیں بھی بیری کا درخت چاہیے، جیسے مشرکوں نے بیری کا درخت ہے، وہ اپنا اسلحہ لٹکاتے ہیں تبرک کے لیے، ہمارے پاس کوئی درخت نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر بڑی سختی کے ساتھ ان کو جواب دیا کہ اللہ کی قسم، تم نے وہی کچھ کہا، اس ذات کی قسم ہے جس کی مٹھی میں میری جان ہے، تم نے وہی کچھ کہا جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اجعل لنا الہا کما لہم آلہا، ہمارے لیے بھی ایسا معبود بنا جیسے ان کے لیے معبود ہے. حالانکہ بات کتنی دور ہے، وہ شرک کہاں، شرک اکبر، وہ تبرک کے لیے صرف ایک بیری کے درخت کی بات تھی، لیکن کیونکہ اس میں بھی شرک کی گھن اور بو آتی تھی، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دی، نہیں، یہ کلمہ توحید کے مخالف ہے، اسے آگاہ ہو جاؤ سختی کے ساتھ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی، لا الہ الا اللہ محمد. آہستہ آہستہ جیسے لوگ نبوت کے نور کے زمانے سے دور ہوتے گئے، بدعات اور خرافات بڑھتی گئیں، گروہ بند نکلتی گئی، خوارج کا گروہ نکلا، پھر شیعہ نکلے، پھر جہمی نکلے، معتزلی نکلے، اشاعرہ نکلے، ماتوریدی نکلے، باطنی گروپ نکلا، آہستہ آہستہ پھر صوفی نکلے، آہستہ آہستہ یہ نکلتے گئے اس طریقے سے، اور امت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے. ظاہر امت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور علم کی بنیاد پر بھی باطنن بھی ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. تو اس لیے جب علماء اہل سنت والجماعت نے توحید اسماء و صفات پہ بات کی تو تفصیل یہاں پہ بیان کی, کیونکہ منکرین نے انکار کیا, معطلین نے تعطیل کیے, تو انہوں نے اقرار کیا اور جو ان کی غلطی تھی ان کو دور کر کے زائل کر کے دلیل کے ساتھ صحیح راستے پر لوگوں کو لگایا. تو یاد رکھیں یہ ہر انسان جانتا ہے, وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں, ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارو. کیا صحابہ کرام آیات نہیں پڑھتے تھے؟ کیا ان پہ عمل نہیں کرتے تھے؟ جانتے تھے. اور کبھی کسی صحابی نے پوچھے کہ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ کے نام ہیں تو کیسے ہیں, اللہ تعالیٰ کی صفات ہے تو کیسی ہیں؟ یہ قرآن مجید پڑھتے تھے اور کبھی سوال نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ پتہ تھا کہ ظاہر مراد ہے, ان آیات سے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. کبھی نہیں پوچھا یا رسول اللہ ہاتھ کیسا ہے؟ کبھی کسی صحابی نے پوچھا نہیں, کیونکہ پتہ تھا کہ عربی زبان میں ہاتھ کسے کہتے ہیں, یہ جانتے تھے. کیفیت اللہ تعالیٰ جانتے. جب اللہ تعالیٰ ہمیں کیفیت بیان ہی نہیں کہ ہاتھ کیسا ہوتا ہے تو صحابہ کرام کیوں سوال کرے؟ جب بدعتی لوگ آئے اور وہ زیادہ ہوئے, انہوں نے سوال کرنا شروع کیے, ارے ہاتھ ہے تو کیسا ہے؟ انسان کی طرح تو ہم مانتے نہیں ہیں, ہاتھ ہی نہیں اللہ تعالیٰ کا. ان کی آپس مشبہ آئے, یہ معطلہ تھے, تعطیل, انکار کرنے والے. ان کے تم لوگ انکار کرتے ہو, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا ہاتھ ہے, اللہ کا ہاتھ ہے انسانوں کی طرح, نعوذ باللہ. وہ معطلہ تھے, یہ مشبہ تھے, دونوں کو دونوں دار اسلام سے خارج. تو اہل سنت والجماعت نے درمیان میں رستہ لیا جو حق کا راستہ ہے, دلیل کے ساتھ سب کا رد کیا. دیکھتے ہیں گروہ بندی شروع کیسے ہوئی. جسے میں نے بھی بیان کیا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں سب کو پتا تھا کہ آیات جو ہیں اسماء و صفات پر جو احادیث ہیں وہ ویسی کی ویسی ہیں جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے بیان کیا, جیسے کہ اللہ تعالی نے نازل فرمایا. اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا اور کوئی بھی ایسا سوال نہیں کیا جس میں کوئی بدعت یا کوئی خرافت کی بو ہو. لیکن جو ہی زمانہ گزرتا گیا لوگوں نے ایک سسٹم اپنا لیا. جو فلاسفہ تھے نا, یونان کے فلسفی لوگ اور یہ بدعتی لوگ, ان سے متاثر ہو کے انہوں نے کہا دیکھو سیدھی سی بات ہے, عقل نے اللہ تعالیٰ پیدا کیا, عقل کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, ایسے پیدا نہیں کیا. تو ہم عقل کے ترازو پر تولیں گے, جو چیز عقل کے ترازو پہ ٹھہر جائے گی اس کو مانیں گے, جو عقل کے ترازو پہ نہیں آئے گی اس کو رد کر دیں گے. تو عقل کے ترازو پر تولتے گئے, یہ ناقص عقل, اللہ کی قسم اگر یہ عقل جان لیتا کہ حرام کیا اور حلال کیا یہی کافی تھا اس عقل کے لیے. یہ عقل تو یہ بھی نہیں جان سکتا کہ یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے, اس کو نہیں جان سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسول بھیجے, لوگوں کو بتاؤ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. رسول علیہ الصلوۃ والسلام صرف یہ نہیں لے کے کہ عبادت کیسے کرنی ہے بلکہ زندگی کیسے گزارنی یہ طریقہ لے کے آئے ہیں. جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے, مردار کھاتے تھے کہ نہیں, اپنی ماؤں سے یا بہنوں سے شادی کرتے تھے کہ نہیں, تو کس نے ان کو آ کے آگاہ کیا کہ یہ غلط کر رہے ہیں, تمہاری عقل کہاں گئی ہے؟ تمہاری عقل کے برموتے پر جب بھی انسان نے کوئی عمل کیا ہے تو راہ راست سے دور ہو گیا. تو لوگوں نے یہ ترازو لے کے عقل کی بنیاد پر اور آیت تولنے شریعت کو عقل کے اوپر, تو نہ دوری ہونا تھا اور کیا ہونا تھا, اللہ تعالیٰ کو غضب ان پہ نازل ہو, اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور ہو گئے. تو سب سے پہلے جہمی آئے, جہمی, انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے سارے کا انکار کیا. کوئی نہ نام ہے اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی صفت ہے. ارے تم لوگوں نے کیوں کیا؟ کہ تبھی عقل دیکھو, عقل کا تقاضا یہ ہے, اگر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں اور صفات بھی ہیں تو مخلوق کے نام بھی اور صفات بھی ہیں, اور مخلوق کو خالق کے ساتھ برابر کرنا شرک ہے, تو ہم شرک سے بچنے کے لیے, کفر سے بچنے کے لیے انکار کر دیتے ہیں. یہ مردار عقل کا تقاضا ہے. اچھا یہ جہم صاحب آپ نے یہ باتیں کہاں سے لے کے ہیں؟ آپ سے پہلے بھی تو لوگ رہتے تھے, انہوں نے کیوں نہیں کہا؟ جہم بن صفوان نے یہ عقیدہ لیا جعد بن درہم سے. یہ بھی سند بیان کر رہا ہوں میں, معطلہ کی سند لکھیں آپ, لکھنا چاہتے ہیں. جہم بن صفوان نے یہ عقیدہ لیا جعد بن درہم سے. جعد بن درہم نے یہ عقیدہ لیا بیان بن سمعان سے. بیان بن سمعان نے یہ عقیدہ لیا طالوت سے. طالوت نے یہ عقیدہ لیا لبید بن اعصم سے. جانتے ہو لبید بن اعصم کون ہے؟ کوئی نہیں جانتا, پھر جرمانہ ہوگا. لبید بن عاصم وہ یہودی ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا. لبید بن عاصم سے بخاری کی روایت ہے. اللہ کے بندے کیوں بھول گئے ہو؟ تو یہ سند ہے, اس میں سب کے سارے کے سارے ہالک ہیں, ہلاک ہونے والے لوگ ہیں. یہودی سے شروع ہو رہا ہے اور جہمی پہ ختم ہو رہا ہے. سند پھر سے کہوں, اوپر سے شروع کرتے ہیں, بڑے بڑے ہالک سے. یہودی ہے لبید بن عاصم, اس نے اپنے بھانجے طالوت, طالوت اس کا بھانجا ہے, اس کو یہ عقیدہ دیا. طالوت, ہاں طالوت نے بیان بن سمعان کو یہ عقیدہ دیا. بیان بن سمعان وہ شخص ہے جس نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں. ارے تم کہاں کے نبی آ گئے ہو؟ کہتے قرآن میں ہے. ارے قرآن میں کہا ہے کہ تم نبی ہو؟ کہتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہذا بیان للناس, کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان ہے لوگوں کے لیے. ارے بیان کو تو بیان ہی ہوتا ہے, اب تمہارا نام بیان کس نے رکھ دیا؟ ماں باپ نے غلطی سے, تو تم یہی آیت والے بیان بن گئے ہو. دیکھو لوگوں کو گمراہ کیا اس نے, اس کے متبعین موجود تھے. اس بیان صاحب نے یہ عقیدہ آگے دیا جعد بن درہم کو. جعد بن درہم وہ شخص تھا جو بدعتوں کے ساتھ بیٹھتا تھا, صحبت بدعتوں کے ساتھ تھی. دیکھیں یہ زمانہ جو ہے یہ بہترین زمانہ ہے, اچھے لوگوں کا زمانہ ہے, سلف صالحین کا زمانہ ہے, تابعین موجود تھے وہ زمانہ ہے, علم اور علماء موجود تھے وہ زمانہ ہے. لیکن علماء سے استفادہ حاصل نہیں کیا, بدعتوں کے ساتھ مل گئے. اور بدعتی کا دوست بدعتی ہوگا, چور کا دوست چور ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو بدعتی کا دوست کہاں سے اہل سنت و جماعت میں سے ہوگا؟ بہرحال تو انہی سے یہ عقیدہ لیا. پھر جہم بن صفوان کو یہ عقیدہ دیا. جعد بن درہم کو تو عبداللہ قصری جو ہیں انہوں نے ذبح کیا. ذبح عبداللہ قصری ہیں, گورنر تھے. انہوں نے عید کے دن, عید الاضحیٰ کے دن, عید خطبے کے بعد خطبے میں یہ بیان کیا, خطبے کے آخر میں, کہ جعد نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے خلیل نہیں بنایا اور موسیٰ علیہ السلام سے کلام نہیں کیا, تو یہ کفر ہے اور کافر کی سزا موت سر قلم کرنا ہے. جاؤ تم اپنے اپنے گھر میں جا کے اپنے اپنے بکرے ذبح کرو, میں اپنا بکرا ذبح کرتا ہوں. اور منبر کے اوپر ہی نیچے ہی اس کا سر پکڑ کے اسے قلم کر دیا. جعد بن درہم اس طریقے سے, دیکھیں خاتمے جیسا کہ میں بیان کروں گا ان لوگوں کے ایسے ہوئے سب کے تقریباً. حلاج کو بھی سن 309 ہجری میں قتل کر کے سولی پہ چڑھا دیا اور اس کی لاش کو بھی جلا دیا. حلاج کون تھا؟ وہ صوفی جس نے کہا ان الحق, اس جبے میں سوا اللہ کے کوئی بھی نہیں ہے. ان کا تم یہ کہتے ہو تم اللہ ہو, ادھر آؤ. پکڑ کے اس کو سولی پہ جو قتل کر دیا, سولی پہ چڑھا دیا, اس کو جلا بھی دیا. بعض صوفی آج بھی حلاج کو کہتے ہیں کہ وہ بڑا بزرگ اور ولی ہے, آج بھی اس کے باوجود بھی. جی جی ہاں. اچھا جہم بن صفوان, اچھا جعد بن درہم کی وفات ہوئی سن 125 ہجری میں. 125 ہجری جعد بن درہم, اور جہم بن صفوان کو قتل کر دیا گیا سن 128 ہجری میں. میں زمانہ بیان کروں کون سا زمانہ تھا, بہترین زمانہ تھا یہ, لیکن پھر بھی ایسے لوگ تھے جہاں پر علماء محدثین فقہا موجود تھے وہاں پر یہ لوگ بھی موجود تھے. بہرحال تو یہ تھی سند, ان کو بھی قتل کر دیا گیا. یہ وہی زمانہ ہے اپنا, یہ مجھے سوری عادم کس نے ذبح کیا, لیکن اپنا جعد بن درہم کا قتل جو ہے واضح ہے, اس کے سند بھی موجود ہے اور مشہور واقعہ ہے. ان کا جو یہ پتہ کہ قتل کر دیا گیا, اور قتل بھی قصاص یعنی کفر کا فتویٰ دے کے قتل کر دیا گیا انہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے گروہ ہیں جنہوں نے اسماء و صفات پہ کلام کیا اور کس طریقے سے باطل باطل ٹھہرا اور حق حق ٹھہرا. چھ گروہ ہیں, چھ. پہلا گروہ جہمی گروہ, جس کی نسبت جہم بن صفوان کی طرف ہوتی ہے. ان لوگوں نے اسماء و صفات کا مکمل انکار کیا، نہ کوئی نام ہے نہ کوئی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی نام ہے نہ کوئی صفت ہے، یہ جہمی ہے. ان کے رد میں ایک اور گروہ نکلا معتزلہ کے نام سے، جو تقدیر کے منکرین مشہور ہیں. ابھی وقت نہیں کہ آگے انشاءاللہ بیان کروں گا میں کہ جہمی تفسیر جہمی کون ہے، معتزلی کون ہے، شاعرہ کون ہے. ابھی ایک انٹروڈکشن ہے تاکہ ہم درس میں داخل تو ہوں، ابھی داخل بھی نہیں ہوں ہم درس کے اندر. تو ان کے رد میں، جہمیوں کے رد میں ایک گروہ نکلا جو تقدیر کے منکر مشہور تھے، معتزلی، قدریہ بھی کہتے ہیں ان کو. معتزلہ کے جو سربراہ ہیں وہ ہے واصل بن عطاء اور عمر بن عبید. واصل بن عطاء جو ہے وہ حسن بصری کا شاگرد تھا. دیکھیں جب بگاڑ آتا ہے کیسے آتا ہے. واصل بن عطاء امام حسن بصری کا شاگرد تھا. تو واصل بن عطاء نے یہ بدعی بات کہی کہ جو کبیرہ گناہ کرنے والے لوگ ہیں وہ نہ مومن ہیں اور نہ کافر ہیں، وہ ایک درمیانی منزلت میں ہیں، مومن بھی نہیں ہے اور کافر بھی نہیں ہے. خوارج نے کہا وہ کافر ہے، واضح بات کی. معتزلہ نے کہا نہیں، وہ درمیانی درجے میں ہے، نہ وہ مومن ہے نہ وہ کافر ہے. تو پھر وہ ہے کیا، یہ نہیں جانتے وہ کیا ہے. تو جب حسن بصری نے یہ بات سنی تو ان کا نکیر کی، جب انہوں نے انکار کیا تو لوگوں نے کہا اعتزلنا الحسن البصری، اعتزلنا یعنی ہمیں چھوڑ دیا، اعتزال کر دیا. تو یہ چھوڑنے والے آج بھی مشہور ہیں معتزلہ کے نام سے. حسن بصری کی مجلس کو چھوڑ دیا اور اعتزال کر لیا. حسن بصری ان سے بری ہو گیا، اپنے شاگرد ہیں، تعلیم حاصل کرتے تھے، لیکن جب یہ بدع قول انہوں نے ایجاد کیا اور راہ راست پر آنے کے لیے تیار بھی نہیں تھے تو ان سے برات کا اظہار کیا. ان معتزلہ نے جہمیوں کے ساتھ مناظرہ کیا، بھئی تم لوگ یہ کہتے ہو کہ اللہ کے کوئی نام نہیں، کوئی صفت نہیں، قرآن مجید بھرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں سے، ہم یہ مانتے ہیں کہ صفت کوئی بھی نہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے نام ضرور موجود ہیں. تو معتزلہ نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کے نام موجود ہیں لیکن صفت کوئی بھی موجود نہیں. نام کا اقرار، اسماء کا اقرار اور صفات کا انکار، تیسرا گروہ یہ تھا، دوسرا گروہ. پھر ایک شخص نکلا ابن کلاب، سن 240 میں اس کی وفات ہوئی. واصل بن عطاء کی وفات سن 131 ہجری میں ہوئی. واصل بن عطاء 131 ہجری میں. یہ جو شخص ابن کلاب جو ہے یہ مناظر کرتا تھا معتزلہ کے ساتھ، اور یہ شخص یہ کہتا کہ دیکھو تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نام مانتے ہو، صفات کا سب کا انکار کرتے ہو، لیکن یہ بات درست ہے، کچھ ایسی صفات ہیں جس سے اللہ تعالیٰ متصف ہے، لیکن اپنا مذہب واضح نہیں بیان کیا. ان کے شاگرد میں سے ایک شاگرد تھا ابو حسن اشعری، جن کی وفات سن 324 ہجری میں ہوئی، ابو حسن اشعری. تو انہوں نے دیکھا کہ ابن کلاب کی بات درست ہے. ابو حسن اشعری پہلے خود 40 سال تک معتزلی رہے، خود ابو حسن اشعری 40 سال تک معتزلی رہے. ان کے ماما تھے علی جبائی جو تھے، ان کی وجہ سے اعتزال میں شامل ہو گئے، پھر توبہ کی اور اپنا مذہب اشعری مذہب بنا لیا. تو جب مناظرہ کیا معتزل نے، مناظرہ کے جمعیوں کے ساتھ قرآن و سنت کی بنیاد پہ نہیں، عقل کی بنیاد پر گمراہ ہوئے. اشعرہ نے پھر مناظرہ کیا معتزلہ کے ساتھ، جہمی تو ان کے نزدیک بالکل غلط تھے، لیکن مناظرہ کیا معتزلہ کے ساتھ. دیکھے تم لوگ جہمی کو غلط کہتے، تم بھی تو غلط ہو، تم تو کہتے ہو اللہ تعالیٰ کی صرف نام ہے، وہ صفات کی انکار کرتے ہو. جیسے ناموں کا اقرار کرتے ہو ویسے چند صفات ان کا بھی اقرار کرو. تو سات صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں، سات کے علاوہ ہم بھی انکار کرتے کوئی صفات نہیں. یہ سات صفات وہ ہیں جس پر دلیل بھی ہے قرآن اور سنت سے، اور عقل بھی ان کو مانتی ہے. یہ سات صفات یہ ہے، نمبر ایک ارادت، نمبر دو قدرت، نمبر تین علم، نمبر چار سمع سننا، نمبر پانچ بصر دیکھنا، نمبر چھ کلام، اور نمبر سات ارادہ ہے، قدرہ ہے، علم ہے، سمع ہے، بصر ہے، کلام ہے، اور ایک اور رہ گیا ہے، ساتواں کیا ہے، ارادہ ہے، قدرہ ہے، علم، سمع، بصر، کلام، اور چوتھا حیات، زندگی. اللہ تعالیٰ زندہ بھی ہے، کیونکہ یہ صفات جو ہیں سمع بصر و کلام زندہ ہی کر سکتا ہے، مردہ تو نہیں کر سکتا یہ، تو اسے اللہ تعالیٰ زندہ بھی ہے. تو ان سات صفات کا عقل نے اقرار کیا ہے، اس لیے ہم عقل نے بھی اقرار کیا ہے اور شریعت میں بھی دلیل ملی ہے، تو اس لیے ہم ان کا اقرار کر، تم لوگ بھی اقرار کرو. تو یہاں پر شریعت کو آگے نہیں لیا گیا بلکہ عقل کی بنیاد پر بھی، عقل کی بنیاد پہ ہی معتزلہ کے ساتھ انہوں نے مناظرہ کیا اور یہ عقیدہ لے کے آئے. وحسن اشعری نے توبہ کر لیا اپنے اس مذہب سے. روم کی کتاب الابان عن اصول الدیانہ آج بھی موجود ہے، وہ آخری کتاب انہوں نے لکھی ہے، وہاں پر سارے اسماء اور صفات کا اقرار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی آنکھ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نازل بھی ہوتے، اللہ تعالیٰ عرش پر بھی مستوی ہیں. ان سارے صفات جو پہلے انکار کر چکے تھے سارے صفات کا اقرار کیا واضح الفاظوں میں. چوتھا گروہ ہے مشبہہ کا. مشبہہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ تم لوگ تعطیل کرتے ہو نا، تو ان کی ضد میں آ کے انہوں نے مثل بیان کی اللہ تعالیٰ کی، تشبیہ کی. مشبہہ کہتے ہیں تشبیہ بیان کرنے والوں کو، کہ تم لوگ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کوئی نام نہیں کوئی صفت نہیں، ہم لوگ تو یہ اقرار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء بھی ہیں اور صفات بھی ہیں اور ہیں بھی انسانوں کی طرح، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، سب سے بہترین مخلوق انسان ہے مخلوقات میں سے. تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے انسان کا بھی ہاتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ انسان کے ہاتھ کی طرح ہے، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں انسان کی بھی آنکھیں، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے انسان بھی دیکھتے، تو اللہ تعالیٰ کا دیکھنا اور آنکھ انسان کی طرح ہے. تو اس طریقے سے تشبیہ کر دی. اور یہ بھی گروہ عقل کی بنیاد پر انہوں نے رد کیا ان سب لوگوں کا جو تعطیل کرتے تھے اور تحریف کرتے تھے، اور یہ لوگ بھی راہ راحت سے ہٹ گئے اور گمراہی میں، گمراہی کے دلدل میں پھنس گئے. نمبر پانچ مفوضہ. مفوضہ وہ گروپ ہے، وہ گروہ ہے جو کہتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں اور صفات بھی ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن یہ جھگڑا جو ہم سن رہے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ سے تشبیہ ہوتی ہے، تو سیدھی سی بات ہے ہم یہ تو مانتے ہیں نام بھی اور صفات بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ معنی کیا ہے ان چیزوں کا، ہم معنی نہیں جانتے. ہم اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، ہاتھ کا کیا معنی ہے ہم نہیں جانتے، ہاتھ کا معنی کیا ہے معنی نہیں جانتے. یاد رکھیں معنی کے لفظ کی انڈر لائن کر لیں، معنی نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں، لیکن نزول کا مطلب کیا ہے نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہوں مطلب کیا ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں یہ مانتے ہیں، استواء کا کیا مطلب ہے ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہم مانتے ہیں، آنکھ کا مطلب کیا ہے ہم نہیں جانتے. اسے کہتے ہیں مفوضہ، اور یہ بھی گروہ راہ راہ سے ہٹا ہوا ہے، یہ بھی بدعی گروہ ہے. چھٹا گروہ ہے اہل سنت و جماعت کا. انہوں نے قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر سارے گروہوں کا رد کیا، عقل کی بنیاد پہ نہیں بلکہ نص کی بنیاد پر، قرآن اور سنت کی بنیاد پر. اور ان گروہ، یہ جو گروہ ہے سنت و جماعت کا گروہ، ان کا یہ مشہور قول یاد رکھیں، ہم اللہ تعالیٰ کی ہر صفت، ہر نام اور ہر صفت کا اقرار کرتے ہیں جو قرآن مجید میں ثابت ہوئی ہے اور جو صحیح حدیث میں ثابت ہوئی ہے، بغیر تعطیل کے، بغیر انکار کے، بغیر تحریف کے، بغیر تکیف کے، کیفیت بیان کرنے کے، اور بغیر تمثیل کے، مثل بیان کرنے کے. ہم ان سب سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو پاک کرتے ہیں. یہ بات اس لیے کی کیونکہ یہ علم غیب سے اس چیز کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات علم غیب میں سے ہیں، جتنے ہمیں علم اتنی ہم بات بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا میرا ہاتھ ہے، ہم نے کہا امن و صدقنا، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا میرا کیسا ہاتھ ہے، اس لیے ہم بھی خاموشی اختیار کرتے ہوئے نہیں کہتے کہ ہاتھ کیسا ہے، جیسے کہ صحابہ کرام نے خاموشی اختیار کی تھی. تو سلف صالحین کا یہی راستہ رہا ہے ہمیشہ. تو یہ اہم باتیں تھیں. اس کے بعد چند قاعدے ہیں اسماء و صفات کے باب میں. ان قواعد کو اگر طالب علم سمجھ لے تو انشاءاللہ اسماء و صفات کے معاملے میں کبھی غلطی نہیں کرے گا انشاءاللہ، لیکن سمجھنا شرط ہے. اگر سمجھ نہ آئے تو روک لیں، روڈ پہ نہیں روکیں، درس کے درمیان میں روک لیں، اور بار بار پوچھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں آسان طریقے سے بیان کر سکوں، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق دے کہ آپ لوگ آسان طریقے سے سمجھ سکیں. سب سے پہلا قاعدہ ہے اللہ تعالی کے ناموں اور صفات پر ایمان اور اقرار کرنا، جن ناموں اور صفات سے اللہ تعالی نے اپنے آپ کو موصوف کیا ہے اور اللہ تعالی کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موصوف کیا ہے، صرف قرآن اور سنت اور صحیح حدیث، قرآن اور صحیح حدیث کی دلیل سے یہ ثابت کرنا ہے. پہلا قاعدہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کا ہم اقرار کرتے ہیں، وہ نام اور وہ صفات جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی قرآن مجید میں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی صحیح حدیث میں. مشکل قاعدہ ہے، یعنی جو کوئی بھی شخص کوئی نام بیان کرنا چاہے اللہ تعالیٰ کا یہ نام ہے تو ہم کہیں گے قل ہو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر دلیل موجود ہے، قرآن مجید کی آیت موجود ہے یا صحیح حدیث موجود ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام اور صفت ہے، سر آنکھوں پہ ہے. اگر دلیل موجود نہیں ہے خاموش اختیار کرو. اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل ہونی چاہیے اسماء صفات کے باب میں. یاد رکھیں دلیل بھی ہے تعلیل بھی ہے. دلیل یہ ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. سورة الاعراف آیت نمبر 33، الاعراف 33. قل ان کو کہہ دیجئے انما صرف اور صرف حرم ربی، اللہ تعالی نے میرے رب نے یہ چیزیں حرام کی، الفواحش بدکاریاں، ما ظہر منها جو ظاہر ان سے ہوا، وما بطن جو چھپی ہوئی بدکاریاں، والاثم اور گناہ، والبغی اور بغی اور بدکاری، بغیر الحق کسی پہ بغی کرنا، کسی پہ ناجائز کسی کا حق لینا بغیر حق کے، وان تشرکوا باللہ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، شرک کرنا، ما لم ينزل به سلطانا جس کی کوئی دلیل نہ ہو، جس کی اللہ تعالیٰ کوئی واضح دلیل یا برہان نازل نہ فرمائے، اور آخر میں یہ بھی حرام ہے اس کو انڈر لائن کر لیں، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون اور وہ چیز اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہیں جس کا تمہیں علم نہ ہو، یہ بھی حرام ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی ایسا لفظ کبھی استعمال کرنا جائز نہیں جس کا آپ کو علم نہ ہو. اور علم ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ کتاب اور سنت سے. جو چیز کتاب اور سنت میں نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی لفظ، نام ہو صفت ہو، کوئی بھی لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اور تعلیل یہ ہے کہ اسماء و صفات کا باب جو ہے وہ علم غیب سے اس کا تعلق ہے، غیب ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہ فرماتا میں رحمان رحیم ہوں، ہم کبھی کہتے رحمان رحیم، ہمیں کیا پتا. تو اللہ تعالیٰ اپنے نام اور صفات قرآن مجید میں اسے حدیث میں نازل فرمائے ہیں. اور جب علم غیب کا دروازہ بند ہے ہمارے لیے، صرف جیسے پردہ ہوتا ہے نا، جیسے آپ پردے کے ایک ایک حصہ اٹھاتے رہیں گے آپ کو پتہ چلے گا اس پردے کے پیچھے کیا ہے. تو علم غیب کے معاملے میں یہی چیز، جس چیز سے اللہ تعالیٰ وہ پردہ اٹھا دے وہ چیز نظر آتی ہے، جس چیز سے پردہ نہ اٹھے وہ ہمارے لیے غیب ہے. تو غیب کو جاننا بغیر دلیل کے کبھی ہو نہیں سکتا، محال ہے، ناممکن ہے. تو اس لیے بغیر دلیل کے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نام اور کوئی صفت بیان کرنا جائز نہیں. اور اسی پہلے جو یہ بنیادی قاعدہ ہے اسی پہ بعض لوگوں نے غلطی کی ہے، بعض مشہور لوگوں نے یہاں پہ غلطی کی ہے. واللہ اگر اس قاعدے کو سمجھ لیتے ہیں تو اللہ کی قسم کی کبھی غلطی نہ کرتے. کہنے والے نے یوں کہا کہ یہ جائز ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو برہما کہے، برہما یا وشنو کہے یا شیوا کہے. یار برہما وشنو شیوا کون ہے؟ یہ جانتے، یہ ہندو کے معبود ہیں. یہ برہما خالق ہے، وشنو رازق ہے، اور شیوا کون ہے؟ نہیں ختم کرنے والا، سزا دینے والا، عذاب دینے والا، سزا دینے والا. بشرط یہ کہ وہ شخص کہتا ہے، بشرط یہ کہ، یعنی یہ نام جائز ہے، یا وشنو دعا میں یا برہما کہنا جائز ہے، بشرط یہ کہ آپ کے ذہن میں وہ ہندو کا بت نہ ہو جس کے اتنی ہاتھ ہیں اتنی سر ہیں، وہ آپ کے ذہن میں نہ آئے تو جائز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے وللہ الاسماء الحسنی، برہما حسن نام ہے، وشنو حسن نام ہے. اگر یہ آیت سمجھ لیتا اللہ تعالیٰ کی قسم غلطی نہ ہوتی، آیت کو بھی نہ سمجھا، اس قاعدے کو بھی نہ سمجھا. ولا تقولوا على الله ما لا تعلمون، کبھی اللہ تعالیٰ پر ایسی بات نہ کرنا جس کا تمہیں علم نہ ہو. تو یاد رکھیں یہ قواعد اس لیے میں بیان کر رہا ہوں اور یاد یہ جو قواعد ہیں مجھے ایک کتاب سے نہیں ملے، یہ آپ یہ سمجھیں میرے 10 سال کے یہ جو میرا ایک محنت ہے وہ میں نے اکٹھی کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے میں نے. تو سب سے پہلا قاعدہ، بغیر دلیل کے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نام اور کوئی صفت ثابت کرنا جائز نہیں. قاعدہ نمبر 2، یہ سمجھ آ گیا پہلا قاعدہ؟ آگے چلیں، آگے چلیں. قاعدہ نمبر 2، لا فرق بین الادلہ النصیہ القرآن والسنۃ الصحیحہ، قرآن اور سنت میں کوئی فرق نہیں دلالت کے لحاظ سے. کوئی شخص یہ نہ کہے قرآن مجید میں ہے تو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے ہم. اسماء صفات کے باب میں جیسے نام اور صفت قرآن مجید میں ثابت ہے، ویسے کسی حدیث میں ثابت ہو گئی تو دونوں برابر ہیں، دونوں پہ ایمان لے آنا برابر ہے، دونوں پر ایمان لانا فرض ہے. کیوں؟ کیونکہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور صحیح حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس کی دلیل کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سورة النجم آیت نمبر 3 اور 4. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ نہیں سمجھ آئی؟ آیت ترجمہ، وما ينطق عن الهوى، اور نہیں کوئی بات کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو بھی بات بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. یہ بات ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ بعض لوگوں نے، بعض گروہوں نے یہ سمجھا ہے کہ جو قرآن مجید میں ہے وہ تو ہم لیں گے، نام بھی صفت بھی سب کچھ سچ ہے، جو احادیث میں وہ ہم احادیث نہیں مانتے، حدیث کا انکار ہے. اور حدیث کے مقرن 2 قسم کے گروہ ہیں، ایک مکمل انکار کرتے ہیں سارے کے سارے احادیث کا، اور دوسرا گروہ بعض احادیث کا انکار کرتے ہیں اپنی مرضی سے، اپنی عقل کے مطابق. یہ حدیث اچھی لگی ہے عقل کو لے لی، یہ حدیث عقل کو اچھی نہیں لگی چھوڑ دی. تو یاد رکھیں، چاہے اسماء صفات کا باب ہو یا ویسے بھی، کسی کے لیے جائز نہیں کہ کسی حدیث کا رد کرے جب وہ حدیث ثابت ہو جائے، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے. قاعدہ نمبر 3، لا فرق بین السنۃ المتواترۃ وغیرہا من خبر الاحاد. احادیث جو ہے وہ 2 قسم کی ہیں، ایک متواتر ہے اور ایک احاد ہے. متواتر احادیث وہ روایات وہ ہوتی ہیں جو جس میں اتنی راوی موجود ہو کہ آپ گن نہیں سکتے، ہر طبقے میں، صحابہ کے طبقے میں، تابعین کے طبقے میں، تبع تابعین کے طبقے میں، اتنی لوگ اس روایت کو بیان کریں کہ آپ ان کو گن نہیں سکتے، یعنی اتنی لوگوں کا جمع ہو جائے اس روایت پہ کہ آپ ان کو جھٹلا نہ سکیں. بس سمجھے کہ نہیں؟ یعنی لا محدود تعداد. جو ہی اپنے حد بیان کر دی تو اب متواتر سے احاد آ گئی. احاد کی 3 قسمیں ہیں، مشہور ہے، عزیز ہے اور غریب ہے. غریب کا دوسرا نام کیا ہے؟ فرد. مشہور وہ ہے جس میں آپ کوئی چند تعداد بیان کر سکیں، 3 یا 3 سے زیادہ. عزیز جو ایک بھی طبقے میں اگر 2 راوی آ جائے. مشہور روایت وہ ہے جو کسی طبقے میں 3 راوی ہو جائیں، 3 سے زیادہ نہیں. طبقے سے مراد مثال کو صحابہ کا طبقہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی بیان کر رہے ہیں، اگر اس روایت کو ان گنت صحابی بیان کریں بہت زیادہ، پھر اسے تابعین بھی بہت زیادہ بیان کریں، تب تابعین بہت زیادہ بیان کریں، تو ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جس میں ایک قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی استاد سے لینے والے یا ایک ہی ہم عمر لوگ، ایک طبقے کے مانے جاتے ہیں. صحابہ کرام کا ایک طبقہ ہے، تابعین کا دوسرا ہے، تبع تابعین کا تیسرا، اس طریقے سے جنریشن، اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں. تو اگر ایک ہی طبقے میں 3 لوگ ہیں یا 3 سے زیادہ ہیں لیکن آپ گن سکتے ہیں تو یہ مشہور روایت ہے. اگر ایک ہی طبقے میں، یعنی بہت سب طبقوں میں بہت سارے راوی ہیں لیکن ایک طبقے میں صرف 2 راوی آ گئے ہیں تو یہ عزیز روایت ہے. اور تیسری قسم کی جو فرد یا جو غریب روایت ہے وہ ایک راوی بیان کرتا ہے، ایک راوی. برحال حدیث کا درس نہیں ہے، مصطلح حدیث کا ہوتا تو میں اب اس پہ تفصیل بیان کرتا، لیکن یہ سمجھ لیں کہ متواتر اور احاد میں یہ ہے. متواتر اور احاد میں یہ کثرت اور قلت نہیں دیکھی جاتی، صحت اور ضعف دیکھا جاتا ہے. اگر صحیح ہے, اگرچہ احادیث سارا ہوتے ہیں, لہذا جماعت کیا طریقہ رہا ہے, روایت ہے, سند صحیح ہے, اگرچہ ایک راوی بیان کر رہا ہوں تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, ایک ہو یا دس ہو یا سو ہو یا ہزار ہو, ہمیں تو یہ بات ہے یہ سچا ہے, سچے سے بیان کر رہا ہے, سب ثقات العدول ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سند سے شروع سے آخر تک, تو فرمان بھی ہمارے سارا ہوتے ہیں. تو متواتر اور احاد میں کوئی فرق نہیں, بات سمجھے, صحت کے لحاظ سے. اچھا, تو اگر کوئی خبر یعنی کوئی حدیث آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ثابت ہو جائے کہ صحیح ہے, اگر خبر ہے تصدیق کرنا فرض ہو جاتا ہے, اگر امر ہے تو اس کو عمل کرنا فرض ہو جاتا ہے, اگر نہیں ہے تو اسے رکنا فرض ہو جاتا ہے. اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, سورۃ الحشر آیت نمبر 7. یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا متواتر ہو تو لے لینا, احاد تو چھوڑ دینا. یہاں پر وما صیغ العموم میں سے ہے, جو کچھ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے, جو کچھ تمہیں دے وہ لے لو, جو کچھ میں سب شامل ہے, قرآن مجید بھی ہے, صحیح حدیث بھی ہے. حدیث کی صحت شرط ہے, متواتر احاد کا فرق جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. اور ہم نے یہ بات اس لیے بیان کی ہے, یہ جو قاعدہ ہے تیسرا, کیونکہ جو معتزلہ صفات ہیں, معتزلہ جو ہیں جو ناموں کا اثبات کرتے ہیں, اقرار کرتے ہیں اور صفات کے منکرین ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھیں جو متواتر دلیل سے ہمیں روایت ملتی ہے ہم لیں گے, احاد کی دلیل ہم نہیں لیتے. تو اللہ تعالیٰ نازل ہوتے رات کے آخر پہر میں, یہ روایت صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے, اور یہ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے, کیوں؟ کیونکہ خبر احاد ہے, متواتر نہیں ہے. تو سارے جتنی بھی صفات انہوں نے انکار, دیکھیں پہلے انکار کیا صفت کا, پھر یہ قاعدہ بنایا. اسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں, سنت جماعت کا طریقہ کیا رہا ہے ہمیشہ, کہ فتوا پہلے نہیں دیتے, پہلے دلیل کو دیکھتے ہیں, دلائل اکٹھے کرتے پھر فتوا دیتے ہیں. اور بدع و خرافات کیا کرتے ہیں, وہ پہلے فتوا دیتے ہیں پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ مارتے ہیں. جب انہیں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نازل نہیں فرماتے, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے, ہم نہیں مانتے, اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا, اب ان کو دلیل کہاں سے ملتی؟ دلیل تو اس کے مخالف ہے. انہوں نے کہا پھر دیکھیں ہمارا یہ قاعدہ ہے, جو متواتر ہے تو ہمارے سراخوں پہ ہے, جو احاد ہم نہیں مانتے. یہ قرآن مجید کا اترا ہوا کوئی قاعدہ ہے؟ یہ تو آپ کا عقل کی بنیاد پر اپنے لوگوں نے قاعدہ بنایا ہے, تو یہ قاعدہ بھی بے بنیاد ہے, جیسے کہ آپ کی عقل بے بنیاد ہے. میرا خیال اتنا کافی ہے ساتھی, کافی ہے, چار کر دیں, تین, یہ تین ہو چکے ہیں, ٹوٹل کتنے قاعدے ہیں؟ چار کہاں ہیں, ٹوٹل ہے 23, 23 ہیں. تو اگلے درس میں انشاءاللہ پورا کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہماری ذریت کو, سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علیہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.